قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے لفظ عصا اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لفظ ذنب استعمال ہوئے ہیں۔ لہذا اس سے متعلق ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں علماء مکتب تشیع کو کیا نظریہ ہے، اور اگر کئی نظریات ہیں تو متفقہ اور مسلمہ نظریہ کون سا ہے؟
کچھ لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ اگر انبیاء گناہ نہیں کرتے ہیں، قرآن میں خود خدا نے کہا ہے کیا وَلَقَدْ عَصَى آدَمُ، آدم نے کیا کیا ہے؟ معصیت کی ہے۔ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، آدم نے اپنے پروردگار کے سامنے نافرمانی کی ہے، بس آدم کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ فَغَوَى ثُمَّ، تو اس کے بعد ثُمَّ اجْتَبَاهُ، پھر خدا نے آدم کو منتخب کیا، ربہو اس کے پروردگار نے، فتاب علیہ، آدم کے توبہ قبول فرمایا، وہدا ہدایت کی۔ تو آدم نے معصیت خدا کی، یہ کیسے ہے معصیت کیا تو مطلب کیا ہے معصوم نہیں ہے؟ یہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں۔ البتہ کبھی شیعوں نے ایسی بات نہیں کی ہے کہ انبیاء الہی گناہ کرتے ہو، یہ شیعوں کے درمیان ضرورت مذہب شیعہ، متفق علیہ درمیان شیعہ، مسلم درمیان شیعہ یہ ہے کہ انبیاء ائمہ اطہار گناہ نہیں کرتے ہیں، معصیت نہیں کرتے ہیں، یہ غیر شیعوں کی بات۔ اب وہ کہتے ہیں قرآن نے کیا کہا، فعصا آدم ربہ، آدم نے معصیت کی اپنے پروردگار کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مولا علی کو اسد اللہ کہتے ہیں نا، اسد اللہ خدا کے شیر۔ اگر یہ ادبی مسئلے میں اگر کوئی کہے میں نے کسی شیر کو دیکھا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ چڑیا گھر گیا ہوگا یا جنگل گیا ہوگا، وہاں جا کر شیر دیکھا ہوگا، یہی معنی لیتے ہیں نا۔ شیر کا معنی کیا ہے؟ وہ حیوان ہے جو درندہ ہے اور خطرناک حیوان ہے، یہ شیر۔ زبان والوں نے شیر کے لفظ قرار دیا ہے، وضع کیا ہے اسی جانور کے لیے۔ لیکن اگر یہی آدمی کہے میں نے شیر دیکھا کہ یہ شیر ممبر پر جا کر اپنے مخالفین کو سخت دھمکی دی، سخت للکارا، بڑے بڑے مخالفین کو للکارا، تو وہاں پر شیر کا معنی کیا ہے؟ پھر بہادر آدمی ہے، نڈر آدمی ہے۔ تو ایک لفظ کا ایک معنی ہے، تو قرینے کے ساتھ اس لفظ کو اس معنی سے نکال سکتے ہیں، دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اسی کو استعارہ کہتے ہیں، اسی کو تشبیہ کہتے ہیں، اسی کو مجاز کہتے ہیں، کلام کو حسن بھی اسی میں ہے۔ مثلا نے یوں کہے میرے دوست حسین ہے، ٹھیک ہے حسین ہو گئے، میں کیا کروں؟ پھر آپ کہیں گے میرے دوست سورج کی طرح ہے، چاند کی طرح ہے، چلو تعریف کی۔ پھر کیا کہا؟ میرے دوست چاند ہے، اس میں بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے، اس میں کیا ہے تعریف؟ اگرچہ یہ بھی ہے تشبیہ ہے، لیکن تشبیہ کا حرف چاند کی طرح ہے، چاند جیسا ہے، یہ لفظ نہیں ہے۔ ہاں جی، میرے دوست بہادر ہے، یہ کہو میرا دوست کیا ہے، کیا نام ہے، شیر کی طرح ہے، شیر جیسا ہے۔ پھر کہا میرا دوست شیر ہے، اس میں کیا ہے، بہت ہی مبالغہ زیادہ ہوتا ہے، شجاعت پر تاکید زیادہ ہوتی ہے، تو یہ مجاز ہے۔ حضرت آدم نے معصیت کی، عصا گناہ کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، ترک اولا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ کس میں استعمال ہوا ہوگا؟ آپ خود دیکھیے، حضرت انسان کے گناہ دو قسم کے ہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ تمام بزرگان کے درمیان، علماء کے درمیان، عرفاء کے درمیان یہ مشہور جملہ ہے، اچھے لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کی برائیاں شمار ہوتی ہیں۔ فرض کرے آپ کے بھائی خدا نخواستہ آپ کا بھائی خدا نخواستہ ہسپتال ایکسیڈنٹ ہو کے ہسپتال میں چلا گیا, آپ 5 دن کے بعد پہنچ جاتے ہیں, تو آپ کا دوست بھی 5 دن کے بعد عیادت کے لیے جاتے تھے. آپ کے بھائی آپ پر غصہ کرے گا, آپ کے ساتھ لڑ پڑے گا, بھائی میں ہسپتال میں آ کر ابھی 5واں دن ہے, اور آپ کے دوست کا شکریہ ادا کرے گا, تم نے تمہارا بہت شکریہ ٹائم نکال کر آ گئے میری خبر لینے کے لیے. دونوں 5 دن کے بعد گئے ہیں, دونوں عیادت کے لیے گئے ہیں. اسلام میں مستحب ہے عیادت, لیکن یہی عیادت 5 دن کے بعد جانا آپ کی برائی شمار ہوتی ہے, دوست کی خوبی شمار ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ آپ کا مقام بالاتر ہے, آپ کی ذمہ داری بیشتر ہے, آپ سے توقع بیشتر ہے, اسی لیے یہ آپ کا گناہ شمار ہوتا ہے. گناہ نہیں ہے لیکن گناہ شمار ہوتا ہے. انبیاء کا بھی مقام اتنا بلند ہے, ترک اولا کو انبیاء خود بھی خدا بھی کہتے ہیں آپ نے گناہ کیا, آپ نے غلط کیا, آپ نے اشتباہ کیا. انبیاء کے عصمت کی دلائل یہاں خدا سے پوچھو, خدا یا تو نے اتنی تعریف کی انبیاء کے بارے میں اور انبیاء کو معصوم قرار دیا, ابھی کہتے گناہ کیا. خدا یہ کہ بھئی بات سمجھو, ان آیات کو اس آیت کے سامنے رکھو تو سمجھ میں آ گیا یہاں پر گناہ سے مراد کیا ہے, نافرمانی سے مراد کیا ہے, ترک اولا ہے, جو کام شائستہ تھا کرنے کا وہ نہیں کیا, یہ ہے گناہ کے معنی میں نہیں ہے. یعنی کلام ایک دوسرے کے لیے نا, انبیاء کے معصوم ہونے کو ہونے کی دلائل کو قرآن و سنت دونوں کے ذریعے سامنے رکھو, پھر فعصا کو رکھو, خود بخود پتہ چلے گا فعصا مجازن استعمال ہوا ہے, مقام باعظمت حضرت آدم کی وجہ سے. آدم استاد ملائکہ ہے, سارے ملائکہ نے سجدے کی آدم کے لیے, شیطان نے 6000 سال عبادت کرنے کے باوجود راندہ درگاہ ہے, خدا ہوا آدم کے لیے سجدہ نہ کرنے سے. تو ایسی ہستی ہے, اب یہ ہستی کیا کرے, ترک اولا کرے, ترک اولا کرے تو ظاہر ہے شاید نہیں. مثال آپ کو دیتا ہوں, ہمارے عرف میں فرض کرو میری ٹانگوں میں مشکل ہے, پھیلائے بغیر میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں, آپ آئے ہمارے گھر میں, میں کہتا ہوں آپ بے ادبی ہو رہی ہے, آپ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, اب جبکہ میرے ٹانگ پھیلا کے رکھنا مجبوری ہے, کوئی قباحت اس میں نہیں ہے, لیکن باوجود آپ مہمان ہیں, آپ کے احترام میں میں اپنے اس عمل کو کیا قرار دیتا ہوں, غلط قرار دیتا ہوں, گناہ قرار دیتا ہوں. یہ عرف میں جاری ہے کہ مہمان کو بلاتے ہیں, خاطر خواہ اس کی عزت کرتے, پھر بھی کہتے ہیں آپ کے حق میں کوتاہی ہوئی, آپ کا حق ادا نہیں کیا, معاف کرے ہماری کوتاہیوں کو صدر گزر کرے. وہ یہ کہتے ہیں, نہیں کہتے ہیں, یہ عرف انسانی میں ہے. مجاز اللہ اس معنی حقیقی میں بھی استعمال ہوتا ہے, معنی مجازی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو حسنات الابرار سیئات المقربین, ایک کام فرض کرے, ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے, دوسرا چھوٹا بچہ چاکلیٹ کھا رہا ہے, ہاں تو یہ کام کیا ہے, وہ غلط کام نہیں ہے, بچے کا بچہ ہے. لیکن اگر میں دیکھ رہا ہوں بچہ رو رہا ہے, میں چاکلیٹ کھاؤں تو سب گالی دیں گے, یہ کیسے مولانا ہے, بچے کا خیال نہیں رکھتے, یہ میرے مقام کو دیکھ کر لوگ اعتراض کریں گے. بس ترک اولا انبیاء کے لیے گناہ نہیں ہے, لیکن گناہ کی طرح متصور کرتے ہیں, اس لیے عصمت کے خلاف وہ عمل ہے جو گناہ ہو, جو حرام ہو, حرام کرے یا واجب ترک کرے تو کیا ہوتا ہے, گناہگار ہو جاتا ہے. اگر ایسا نہ کرے, مستحب ترک کرے یا مکروہ انجام دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے, عصمت کے خلاف نہیں ہے. معصوم ہونے کا معنی کیا ہے, یعنی خدا نے کہا ہے کہ آپ گناہ نہیں کر سکتے. گناہ کس سے ہوتا ہے, حرام عمل انجام دینے سے, واجب عمل ترک کرنے سے ہوتا ہے. اس کے بغیر اگر ایک ترک اولا ہوا, ایک مستحب ترک کیا, ایک مکروہ انجام دیا, وہ اپنے لیے اس کو گناہ سمجھتے ہیں اگرچہ گناہ نہیں ہے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ آدم نے اگر گناہ نہیں کہ جنت سے کیوں نکالا؟ جواب یہ ہے کہ جنت میں اثر رہنے کے لیے بھیجا ہی نہیں تھا ان کو. خدا نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ قرار دینے جا رہا ہوں. حضرت آدم خلیفہ خدا تھا, کس پر؟ زمین پر. جنت میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, جنت میں بھیجا تھا تاکہ شیطان کی شناخت ہو جائے. آدم دیکھو, یہ شیطان آپ کو جنت سے نکال دے گا, آپ کے بچوں کو بھی جنت جانے سے روک دے گا. دشمن شناسی انتہائی اہم ہے. ہم عام طور پر جو اپنے مد مقابل ہوتے اس کو دشمن سمجھتے, حقیقی دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے. اور حقیقی دشمن بھی دوسروں کو ہمارا دشمن بنا کر, ابھی امریکہ کیا کرتا ہے, اسرائیل کیا کرتے ہیں, ایران کو دنیا عرب کو دشمن بنا کر پیش کرتا ہے, جبکہ ایران سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے. یہ ہمیشہ طریقہ کار ایسا ہے. تو خدا نے دشمن شناسی کے لیے یا مختلف اور وجوہات کے بنا پر حضرت آدم کو جنت میں, قرآن میں ارشاد ہوتا ہے, آدم آپ جنت میں رہو, فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا, ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ دونوں کو جنت سے نکال دے, پھر آپ سختی میں پڑ جائیں گے, مشکل میں پڑ جائیں گے, مشقت میں پڑ جائیں گے. تشقا یعنی مشقت میں پڑ جائیں گے. ظاہر ہے جنت میں تھے, شیطان کی دھوکہ کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا, تو مشقت میں پڑ گئے. دونوں روتے رہے, البتہ دو روتے رہے, خدا سے معافی مانگتا کہ اولا کے بنا پر گریہ کرتے تھے. تو جنت سے نکالا گیا تو جنت کے لیے, ابھی تو زمین کے لیے خلق کیا تھا, پھر اس عمل کی وجہ سے کچھ دن جلدی نکالے گئے, کچھ دن جلدی نکالے گئے. ورنہ کیا ہے؟ ورنہ یہ ہے کہ حضرت آدم نے آیت میں فرماتا ہے, اصا آدم ربہ فغوا ثم اجتباہ, آدم نے معصیت کی, معصیت کا معنی عرض کی, وہی ترک اولا کیا, اور پھر خدا نے آدم کو منتخب کیا. دیکھیں, آدم نے معصیت کی, اس کے بعد کیا کہتا خدا؟ پھر خدا نے آدم کو منتخب کیا, نبی بنایا. اگر احسان کرنے والے کو نبی فوراً بنانا. فتاب علیہ, توبہ آدم قبول کیا, وہدا اور ہدایت کی. اب خدا نے توبہ آدم قبول کی, جب کسی کو توبہ قبول کرتا تو اس کو پہلے حالت میں لے جانا چاہیے نا. جب خدا نے حضرت آدم کو, فرض کرو آپ کے بقول حضرت آدم نے گناہ کیا, ابھی حضرت آدم نے توبہ کیا, خدا نے توبہ آدم کو قبول فرمائی, اس آیت میں فرماتے فتاب علیہ, توبہ قبول فرمائے. جب توبہ قبول فرمایا تو کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ جنت میں واپس بھیجنا چاہیے. توبہ قبول فرمانے کا معنی یہ ہے سابقہ سزا سے دستبردار ہونا ہے. پھر کیوں سابقہ سزا سے دستبردار نہیں ہوا؟ پتہ چلتا ہے جنت میں رہنے کے لیے ان کو نہیں بھیجا تھا. انی جاعل فی الارض بھی کہتا ہے, یہاں توبہ قبول کرنے کے باوجود دوبارہ جنت میں نہ بھیجنے سے بھی سمجھ میں آتا ہے یہ جنت سے باہر نکلنا گناہ کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ کچھ جلدی باہر نکلنے کی وجہ یہی تھا. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے, فاکل منہا, آدم و حوا نے اس درخت سے کھایا, فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان من ورق الجنہ, تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی. اس میوہ کو کھانے کے بعد شرمگاہیں ظاہر ہو گئی. یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ کھانا اس قسم کا تھا کہ جنت میں رہنے کا لائق نہیں تھا. ابھی جو جنت میں جائیں گے کیا ہے آغا؟ جنت میں لیٹرین بیٹرین تو نہیں ہوتا ہے, لیکن ضرورت بھی نہیں. جنت کے کھانا اس قسم کا ہے کہ لیٹرین کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ ادھر اگر ایک من حلیم کھا کے جائیں گے وہاں, پھر جنت میں تو نہیں رہ سکتے ہیں. یعنی کھانا, کچھ کھانا ایسا ہے کہ وہ کیا ہے, جنت کے لیے مناسب نہیں ہے, لیٹرین کی ضرورت ہے. تو آدم و حوا نے جو کھانا کھایا تھا, جو میوہ کھایا تھا, وہ میوہ اس قسم کا تھا, اس میوہ کھانے کے بعد جنت میں رہنا ممکن نہیں تھا. دیکھو جیسے ہی آیت کہتی ہے نا, جیسے ہی دونوں نے کھایا ان کی کیا نام ہے شرمگاہیں ظاہر ہو گئی, شرمندہ ہو گئے, پھر جنت کے درختوں کا پتہ اپنے جسم پر لگانے شروع ہو گئے. یعنی وہ میوہ اس قسم کا تھا کہ اس کے کھانے کے بعد پھر جنت میں نہیں رہ سکتے تھے، سسٹم کچھ اس طرح سے تھا۔ تو جنت میں نہ رہنا عرض کیا اسی عمل کے نتیجے میں ہے، ورنہ گناہ کے عذاب کے طور پر نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم کو خلق کیا تھا زمین پر جانے کے لیے۔ ابھی ویسے بھی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی، کیوں شریعت کے خلاف ورزی کرے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم کو خدا نے نبی بنایا، تکالیف الہی اس کے لیے کیا کیا، بیان کیا۔ تو عرض یہ ہے کہ بس یہ حضرت آدم کے حوالے سے عصیان کا لفظ یا کیا ہے استغفار وغیرہ، یہ سارے الفاظ جتنے الفاظ ہیں ان سب کے معنی حقیقی ہے، معنی مجازی ہے، لیکن معنی مجازی میں استعمال ہوا، حقیقی میں استعمال ہوا ہے تو مجازی میں استعمال ہوا ہے۔ اور کثرت کے ساتھ قرآن ادبی کتاب ہے، کثرت کے ساتھ معنی مجازی میں الفاظ استعمال ہوا ہے، قرینے کے ساتھ، قرینہ ہے۔ شعر سے مراد کیا ہے، شعر سے مراد کیا ہے، وہ ہے مثلاً انسان بہادر انسان نہیں ہے بلکہ ایک درندہ ہے، اس کے لیے قرینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شعر سے مراد اگر بہادر انسان ہے تو قرینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک سوال یوں آیا ہے کہ آیا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے پیغمبر آپ کے لیے ہم نے فتح مبین عطا کی تاکہ خدا آپ کو مغفرت کرے آپ کے ان گناہوں کو جو پہلا آپ نے کیا ہے، اور ان گناہوں کو جو بعد میں پیش آنے والے ہیں۔ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، میں ترجمہ بھی انہی اعتراض کرنے والوں کے ترجمہ کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر خدا نے گناہ کیا تھا، جبکہ ذنب عربی زبان میں ذنب کا معنی گناہ نہیں ہے، ذنب کا معنی وہ عمل، وہ کام جس کا نتیجہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو، چاہے گناہ ہو چاہے کوئی اور کام ہو جس کے نتیجے میں انسان کے لیے نقصان ہو، اس کو کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں ذنب گناہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ پھر ذنب کا ترجمہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کے نتیجے میں بھی انسان کو نقصان ہوتا ہے، جہنم جانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ذنب کا ایک قسم گناہ ہے جو باعث جہنم بنتا ہے، دوسرا قسم وہ اعمال ہے جو باعث جہنم نہیں بنتا ہے لیکن قرب خدا سے محروم ہو جاتا ہے، فرض کرے، یا دوسرا کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بس اس آیت میں جو لفظ ذنب ہے اس سے استفادہ کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ پیغمبر نے گناہ کیا، گزشتہ گناہوں کو بھی خدا نے معاف کیا اور آئندہ گناہوں کو بھی معاف، یہ معنی نہیں ہے۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں ظاہر ہے عصمت پیغمبر کے دلائل سامنے رکھو، پھر آیت کو اس کے سامنے رکھو تو خود بخود پتہ چلے گا یہ دوسرا معنی مراد ہے، یعنی آپ کو جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے آپ کے اعمال کی وجہ سے، مثلاً آپ نے مشرکین کو قتل کیا تھا، مشرکین کے ساتھ جنگ کی تھی، مشرکین کی دشمنی مول لی تھی، تو سب آپ کے خون کے تشنہ تھے۔ جب آپ مکہ کو فتح کریں گے سارے گناہ معاف ہو جائے گا، یعنی ان کے تمام جو نقصانات اور آپ کو پیش آنے والے تھے جو نقصانات وہ پہنچانا چاہتے تھے، ابھی جب آپ فاتح مکہ ہو گئے پھر آپ کو کیا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ گزشتہ فتح آپ نے فرض کرے جنگ کی ہے، بدر کی جنگ، احد کی جنگ، حنین کی جنگ اور خندق کی جنگ، نہ آئندہ جو کچھ پیش آنے والے ہیں، ان سب کے جو لوگوں کے نظر میں یہ ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا. یہ ایک علماء نے مفسرین نے تفسیر کی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں آپ گناہگار تھے. لوگوں کے نظر میں کیا تھے؟ گناہگار تھے. آپ نے ان کے ساتھ جنگ لڑی تھی, ان کے بتوں کو آپ نے برا بلا کہا تھا, ان کے دین کو غلط قرار دیا تھا, ان کے رسومات کو غلط قرار دیا تھا, تو لوگوں کے نظر میں آپ گناہگار تھے. جب مکہ فتح ہوگا آپ فاتح بن کر داخل ہوں گے, پھر آپ کو گناہگار نہیں سمجھیں گے, کہیں گے کیا جو غالب آتا ہے. پھر آپ کا پیغام بھی پہنچتا ہے, آپ کا اخلاق کو بھی دیکھتے ہیں, آپ جیت کر داخل ہو جاتے شہر میں, پھر کوئی آدمی آپ کو گناہگار نہیں سمجھے گا, کوئی آدمی آپ کو گناہگار دم تمہارا گناہگار ہی لے لے فرض کرو. یعنی اس سے پہلے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے, آپ جب کامیاب ہو جائیں گے کامیاب آدمی کو کوئی گناہگار نہیں کہتا, اپنی بات واپس لیں گے. بس یہاں پر گناہ بے معنی یہ نہیں کہ پیغمبر نے گناہ کیا, لیغفرہ کا معنی بھی یہ نہیں کہ گناہ معاف کرنا, مغفرت چھپانے کو کہتے ہیں. استغفر اللہ, پیغمبر خود فرماتے میں 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں. استغفار گناہوں کے نتیجے میں مقام بلند ہونے کے لیے بھی, مقام پائے پہلی کلاس اور دوسری کلاس تک جانا ایک قسم کے استغفار ہے. اس درجے سے آپ چشم پوشی کرتے آگے جاتے ہیں. تو پیغمبر سارے انبیاء بلکہ قرآن میں توبوا الی اللہ جمیعا, ایہا الناس اے لوگو سب کے سب مل کر خدا کے درگاہ میں توبہ کرو. استغفار وہی توبہ ہے, یہ کسی گناہگار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر خدا خود فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور پیغمبر اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں استغفار فرماتے تھے, تو یہ گناہ کی علامت نہیں ہے. اصل میں بنو امیہ کی کوشش تھی پیغمبر کو بدنام کرے دو وجہ سے. ایک وجہ یہ تھا پیغمبر سے انتقام لینا چاہتے تھے, بنو امیہ دشمن پیغمبر تھے, بنو امیہ دشمن بنے ہاشم تھے, تو کینہ تھا ان کے دل میں. تو پیغمبر کی تعریف سننا ان کے لیے کیا ہوتا تھا؟ مشکل ہوتا. تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات, یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ اپنے ناجائز خلفائے بنو امیہ اپنے ناجائز اعمال کے لیے دلیل لانا چاہتے تھے. دیکھو ہمارے پیغمبر بھی تو گناہ کرتے تھے. رنگیلے پیغمبر کی کتاب لکھی گئی, شیطانی آیات کی کتاب لکھی گئی, انہی روایات کے بنا پر جن کو بنو امیہ کے زمانے میں بنائی گئی تاکہ کہے کیا اگر ہم غلط کام کرتے ہیں, ہم خلفائے بنی امیہ اگر غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے نبی بھی نعوذ باللہ ایسا کرتے تھے, گناہ کرتے تھے. اس کے لیے پوری کوشش کی, لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی بنو امیہ والے موجود ہیں, بنو امیہ کے فکر رکھنے والے ابھی بھی موجود ہیں. تو ظاہر پیغمبر کی وہ مقام انک لعلی خلق عظیم, خلق عظیم متاع الدنیا قلیل. خدا نے پیغمبر سے فرمایا دنیا کی ساری دولت ساری لذت قلیل ہے, لیکن آپ کا خلق کیا ہے؟ خلق عظیم کا مالک ہے, وہ خلق عظیم پر آپ مسلط ہے. یہ جو نبی کی عصمت کے خلاف کچھ لوگوں کو شبہات ہوا, ان شبہات کے جواب البتہ اور بھی لوگوں نے شبہات کیے, لیکن فی الحال ہمارے سامنے یہی دو سوال آیا تھا اسی کا جواب دیتے ہیں. اب مزید اگر کسی عرض کیا, بہت سے جتنی منہ اتنی باتیں ہو گئی ہے اور موجود ہے کتابوں میں, سوالات بھی موجود ہیں, جوابات بھی علماء نے دیا ہے. عموماً جو اعتراضات کرتے ہیں وہ ایسی بات نہیں کہ نہیں جانتے ہو, جان بوجھ کر کرتے ہو, ورنہ سب کا جواب دیا ہوا ہے, علماء نے دیا ہے پہلے سے.